السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہماری سننے والی خواتین سے گزارش یہ ہے کہ یہ شکایت آ رہی ہے کہ ادھر بچیاں چھوٹے بچے سب گڑبڑ کرتے ہیں, سننے والوں کو تھوڑا سا تکلف ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے, اس لیے جن کے پاس جن کے بچے ہیں ساتھ وہ لوگ ایک کمرے میں علیحدہ بیٹھ کر ان کے ساتھ ان سن لینے کا اہتمام کریں. اتنا خیال رکھا جائے کہ جو لوگ سننے کے لیے آئے ہیں ان کو سننے میں کوئی تکلیف نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. یہ سورہ نساء کی آیات نمبر 36, 37, 38, 39, 40, 41 اور 42, 36 سے 42 تک تلاوت کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ان آیات کا انتخاب کیوں کیا گیا. دو تین دروس پہلے اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھی. پھر اللہ کے فضل اور احسان سے پہلی آیت کا کچھ حصہ ہوا تھا اور کچھ حصے باقی ہیں. یہ بھی عرض کیا جا چکا تھا کہ یہ سورہ نساء کے اندر بہت سے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کچھ حقوق کا اجمالی تذکرہ فرما رہے ہیں. پچھلے رکوعوں میں سورہ نساء کے تفصیل سے احکامات آئے تھے, یہاں پر کچھ اجمال آ گئی. اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا تذکرہ فرمایا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, لوگو اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا حکم تھا حقوق العباد سے متعلق, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہمارے اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے, اس لیے اس کے اوپر بھی جتنی بندے سے ہو سکے تفصیل کے ساتھ بات آئی. اس کے بعد گزشتہ سبق میں وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کی بات آئی تھی. رشتہ داری کے حقوق کی بھی بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے. ایک بات یہاں پر یہ عرض کرنے کی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کا فہم یہ ہے کہ معاملات اور معاشرت کا تعلق ویسا نہیں ہے دین سے جیسا اس عبادات کا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, فہم ان کا یہ ہے کہ جو اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کو دی ہے وہ اہمیت غالباً معاملات اور معاشرت کو حاصل نہیں ہے, جبکہ ہمارے بزرگوں نے اور خصوصیت سے ہمارے سلسلے کے جد امجد حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ دونوں شعبوں کو دین کے اتنی اہمیت کے ساتھ بتایا. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے حضرت کہ اصل دین اسی میں ہے. لوگوں نے نمازوں کے اہتمام کو, قرآن پاک کی تلاوتوں کو, اوراد اور وظائف کی پابندیوں کو ہی اصل دین سمجھ رکھا ہے اور یہ سمجھ رکھے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہی اللہ کے پاس زیادہ قرب حاصل ہو سکتا ہے, اللہ کے نزدیکی حاصل ہو سکتی ہے. جبکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے اتنا قرب حاصل نہیں ہوتا جتنا معاملات سے ہوتا ہے. اس میں بھی یہ ارشاد فرمایا حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہ معاملت سے زیادہ معاشرت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کیے جائیں, بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے جائیں, رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں. پھر اس کے بعد جی اس آیت کے اندر ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہی خود بیان فرمایا ہے, پہلے والدین کا تذکرہ کیا, اس کے بعد رشتہ داروں کا تذکرہ کیا. رشتہ داروں کے اندر سب سے پہلے بیوی بچے بھائی بہن, جو جتنا قریب رشتہ دار ہوتا ہے اتنا قریب کا رشتہ دار اس کا حق زیادہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد میں دور کے رشتہ دار ہیں. اب رہ گئی بات پڑوسیوں کی, اللہ تعالیٰ نے خود آگے والجار الجنوبی والصاحب بالجنب وابن السبیل, خود اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے بھی تذکرہ آگے فرمایا. اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دین اصل میں پہچانا جاتا ہے اس کی معاشرت سے, کون کتنا دیندار ہے, کون کتنا دین کے اعتبار سے پختہ ہے, کون کتنا دین کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے, وہ اصل میں پہچانا جاتا ہے حسن معاشرت کے ذریعے سے. اسی واسطے اہل حق حضرات بزرگان دین نے جب بھی کوئی بات بیان فرمائی تو اس میں سب سے زیادہ توجہ جو دلائی گئی ہے وہ حسن معاشرت. حسن معاشرت کا نتیجہ ہمارے بزرگوں نے جو نکال کے ہمیں بتایا ہے وہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, خلاص. حسن معاشرت کا لب لباب خلاصہ اور اس کا نتیجہ نکالا جائے گا تو ہماری ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. اور یہ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے یہی بتایا ہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے من لسانہ و یدہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہوتے ہیں. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کو ہماری اردو اصطلاح میں سمندر کو کوزے میں بھر دینا. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے اگر ہماری اپنی انداز کی بات بتائیں سمندر کو گلاس میں بھر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ٹانگ سے محفوظ نہیں رہنا کیا؟ چونکہ اللہ میاں نے ہاتھ کا اور زبان کا تذکرہ کیا اس کا مطلب جو ہے آپ سر سے مار سکتے اس کو ڈچا ہاتھ سے پیروں سے اس کو جو ہے فٹ بال کی طرح کھیل لے سکتے یہ مطلب ہے کیا اس کا؟ نہیں نہیں نہیں. چونکہ کسی کو بھی تکلیف جو دی جاتی ہے اس کے اندر اسباب میں یہ دونوں سے یہ چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اب اگر کوئی بندر ہی ہے تو الگ بات ہے کہ انہیں پیر کا استعمال زیادہ کرے گا, لیکن یہ ہے کہ اکثر جو انسان ہونے کے ناطے اگر جو تکلیف کے جو اسباب ہیں ان میں یہ دو چیزیں ہیں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اوراد اور وظائف یہ تو مستحبات میں سے ہیں, اس کی تو پوچھ بھی نہیں ہے. کہ میرا معمول تھا صبح کو 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا, میرا معمول تھا صبح کو روزانہ درود پاک پڑھنے کا, میرا معمول تھا استغفار پڑھنے کا رات شام کو صبح کو دوپہر کو چلتے پھرتے میرا ایک معمول تھا, اس معمول کے اندر کمی آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میرے سے؟ نہیں, یہ تو مستحب عمل ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارا کسی سے اصلاحی تعلق ہے اور ہمارے اس استاد محترم مرشد کامل نے ہم کو بتایا ہے کہ نہیں بھائی اس کی پابندی کرنا ہے تو وہ الگ چیزیں ہیں, لیکن اس کی پوچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. اس کے مقابلے میں معاملات کی پوچھ ہے کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ معاملات کی پوچھ ہے چونکہ معاملے کا زیادہ تعلق مال سے ہے, معاملے کا زیادہ تعلق مال سے ہے اور معاشرت کا زیادہ تعلق قلب سے دل سے ہے. اور حضرت نے یہ فرمایا کہ مال اور دل کے اندر سب سے اہم ترین چیز کون سی ہے, دل ہے یا مال؟ دل ہے. تو اس لیے اللہ کے نزدیک حسن معاشرت کا, معاشرت کے اندر آدمی کا جو ہے دین کو اختیار کرنا یہ زیادہ اہم ہے. کل قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ اس کا دل اس وجہ سے کیوں توڑا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے خلاف شریعت معاملات کے اندر کسی مسلمان کا دل نہ توڑا جائے, نہیں, وہاں تو دل توڑنا واجب ہے, شریعت کے خلاف ورزی بھی کرتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی اب ایک مسلمان کا دل نہیں توڑنا ہے, نہیں, وہاں تو توڑا جائے گا اس کا دل جبکہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑا, تو کیا ہم اس مسلمان کا دل نہیں توڑ سکتے؟ کیونکہ اس نے صرف خلاف سنت اور خلاف شریعت کام کیا. لیکن اس کے علاوہ سارے معاملات کے اندر آدمی کو حسن معاشرت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع الرحم, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ آدمی جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے. میں نے اس کے فضائل گزشتہ بیان کیے تھے کہ رشتہ داری کو ادا کرنے والا اور رشتہ داری کے حقوق کو پورا کرنے والے کے کیا فضائل ہیں. رشتہ داری کو توڑنے والے کی یہ بات ہے کہ لا يدخل الجنة قاطع الرحم, رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جاتا. ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک ہے جنت کی ہوا بھی نہیں کھاتا. جنت کی ہوا تو 500 سال کی دوری سے آتی ہے نا, جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے. اور جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے بلا کسی وجہ کے اور بلا کسی شرعی وجہ کے, صرف دنیاوی اسباب اور دنیاوی تعلق دنیاوی وجوہات کی بنیاد پر اگر رشتہ داری توڑ دی گئی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع الرحم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس کے اندر قاطع الرحم ہوتا ہے, رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے. آج پوری مسلمان دنیا کے اوپر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیجئے اللہ کی یہ رحمت نازل ہونے کی جیسا دکھ رہا یا نہیں ہونے کی طرح ہے. کیا وجوہات؟ وجوہات تو بہت ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے وجوہات. معاشرہ جو ہے مدینہ منورہ کی مثال کب پیش کر سکتا ہے؟ اس وقت جب کہ میں یہ طے کر لوں کہ میں میری ذات سے میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. اسی میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں وَبِذِ الْقُرْبَى, اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. ہمارے بزرگوں نے اس کے بڑے 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 مثالیں پیش کی ہیں, حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج بھی ایسے بہت سارے حضرات ہیں کہ جو رشتہ داریوں کو اپنی آنکھوں پہ اور اپنے سر پہ لے کے پھرتے ہیں. ہم میں سے ہر خاندان اگر یہ طے کر لے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہوں گا تو کسی بھی خاندان میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا, دیکھ لینا. کیونکہ اس خاندان کے اندر کچھ مالدار بھی ہوں گے, کچھ متوسط بھی ہوں گے, کچھ غریب بھی ہوں گے. اگر ہر خاندان والا اپنے غریبوں کی حفاظت کر لیا, اپنے غریبوں کے رشتہ دار اپنے غریبوں کی جو ہے حقوق ادا کر لیا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دونوں اماں جانوں میں سے کوئی ایک ہیں, یقینی طور پر تو نہیں بتا سکتا. انہوں نے ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو حضور نے پوچھا وہ باندی کہاں ہے تمہاری؟ بولے میں نے تو آزاد کر دی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ اپنے کسی ماموں یا چاچا کو دے لیتے تو اس میں زیادہ ثواب ملتا آزاد کرنے سے. حالانکہ ایک غلام کو آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب. تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ اشراق کے بعد ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور پھر وہیں پر بیٹھ کے ذکر اذکار کر لو, پھر اشراق ہونے کے بعد میں دو رکعت نفل پڑھو تو کیا ثواب باتیں بیان کرتے ہیں. کتنا بڑا ثواب ہے اس کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو آزاد کرے, اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے کسی چاچا اور ماموں کو دے دیتے تو اس کے اندر تم کو دوہرا ثواب ملتا, ایک یہ کہ اس باندی کو آزاد کرنے کا اور دوسرے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا, دوہرا ثواب. اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں کیا کہا جاتا ہے, حضرات علماء کرام مفتیان کرام کیا کہتے ہیں, اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب ایسا ہے جو مستحق زکات ہے, جس کے اوپر جو ہے زکات فرض, جس کو زکات دی جا سکتی ہے, جو زکات لینے کا مستحق ہے, اگر آپ اس کو زکات دیں گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا, ایک زکات کی فرضیت ادا کرنے کا اور دوسرے اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرنے کا. یہاں تک ہے دین ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ بولنا ضروری نہیں ہے کہ یہ میں تم کو زکات کے پیسے دے رہا ہوں. خالی آپ کو نیت کرنا ہے اور یہ تحقیق کر لینا ہے کہ وہ فلاں آدمی میرا وہ رشتہ دار جو ہے زکات کا مستحق ہے. اتنی تحقیق کرنا زکات دینے والے آدمی کا فریضہ ہے. وہ تحقیق ہو گئی, خاموشی سے گیا اور جا کر دے دیا, دوہرا ثواب ہے. زکات بھی ادا ہو گئی, رشتہ داری کا حق بھی ادا ہو گیا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان اپنی زکاتوں کو صحیح انداز میں اگر اس کو بانٹنے لگے, صحیح انداز میں اس کی تقسیم کا اگر عمل کرنے لگیں گے تو پھر دنیا کے اندر کوئی مسلمان غریب نہیں ہوگا, کسی مسلمان کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ایسا ہے نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب آ کے انہوں نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیے, میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا, بہت بڑا گناہ ہو گیا. تو حضرت فوراً رونے لگی اور دعا کرنے لگے. تو پوچھا, پھر اس کے بعد میں دعا کی, یہ مغفرت کی دعا کرنے کے بعد پوچھا تھا, سر یہ تو بتاؤ تم سے دعا کیا, تمہارے سے گناہ کیا ہوا؟ انہوں نے ایک گناہ بتا دیا جو بھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے, یہ گناہ ہوا تو توبہ کر لیا تو اللہ معاف کر دے. میں تو یہ سمجھا کہ تو نے رشتہ داری کا حق تو نے رشتہ داری کو توڑا ہے اس لیے میرے کو ہیبت ہوئی. بولے وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سن رکھا ہے کہ جس دن کوئی رشتہ دار کسی کی رشتہ داری کو توڑتا ہے تو عرش ہلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دینا پڑتا ہے کیا ہوا پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ میں جانتے ہیں کیا ہوا. اللہ تو عرش کہتا ہے کہ دیکھیے فلاں جگہ ایسا ہوا کہ اس نے اس رشتے کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چل سن لے کہ چونکہ میں نے رحم کو اپنی رحمانیت سے پیدا کیا ہے اس لیے اب میں اس کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہوں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو یہ چیزیں بہت زیادہ قابل توجہ ہیں. نفس اور شیطان اتنے دھوکے میں رکھتا ہے آدمی کو کہ یہ حقوق کی طرف آدمی کی توجہ نہیں ہوتی. اس لیے ہر آدمی روزانہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر یہ سوچتا رہے کہ میرے کون سے رشتہ داروں کے حقوق میں ادا کر رہا ہوں اور کون سے نہیں. گزشتہ سبق میں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ رشتہ داری کا حق ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ بھائی میرے پاس آتے ہیں تو میں بھی ان کے پاس جاتا ہوں. ایک بھائی نہ میرے پاس آتے نہ ان کے پاس آتے اس لیے یہ دونوں مل کے اس کے پاس نہیں جاتے. یہ رشتہ داری نہیں ہوتی. اصل رشتہ داری تو یہ ہے کہ جو بھائی صاحب میرے پاس آ رہے ہیں ان کے پاس گئے گئے نہیں گئے ہم بھی جاتے ہیں ان بھی آتے. لیکن جو نہیں آ رہا ہے اس کے پاس جانا اصل رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا وبذی القربا اور لوگوں قرب رشتہ داری کے حقوق ادا کرو. یہ چیز ہم کو ہر جمعہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یاد دلائی جاتی ہے. ہر جمعہ کا ہر خطیب آخر میں یہ آیت پڑھتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى. لوگو عدل اور احسان کو اختیار کرو. اللہ تم کو یاد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اختیار کرنے کا احسان اختیار کرنے کا وإيتاء ذی القربى اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. عجیب آیت کا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب فرمایا. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر پورا قرآن اور پورا دین آ گیا ہے. پورا قرآن اور پورا دین اس آیت کے اندر آ گیا ہے. اس کے اندر تین باتیں کرنے کی ہیں اور تین باتوں سے منع کیا گیا ہے اور اگر اس کو پھیلایا جائے تو پورا دین اس کے اندر آ جاتا. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہر خطبہ سننے والے کو یہ یاد دلایا جاتا ہے لوگوں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو لوگوں رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو. اس کے بعد ہے والیتاما والمساکین یتیموں اور مسکینوں کے حقوق. اس معاملے میں تو کہنا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے اللہم احینی مسکین و امتنی مسکین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے اللہ میاں میرے کو آپ زندہ رکھے تو مسکین بنا کر زندہ رکھیے جب موت آئے تو مسکنت کی حالت میں موت آئے. کیا معنی ہے اس کے؟ اس کا معنی غریبی نہیں ہے. اس کے معنی غریبی نہیں ہے فقیری نہیں ہے. مسکنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ دنیا میرے دل کے اندر نہ ہو دنیا میرے دل سے باہر رہے بس. چاہے دنیا رہے یا نہ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بس یہی پسند تھا کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھانے کو مل جائے دوسرے دن فاقہ کرنے کو مل جائے. حضور کی زندگی ایسی تھی. لیکن ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہم کو ویسا نہ خواہش کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم ویسی خواہش کرنے جائیں گے نا تو خدا نخواستہ خدا نخواستہ ہزار بار خدا نخواستہ ہم ایمان اور دین سے ہی ہم اپنا ایمان اور دین ہی کھو بیٹھتے. بعض لوگوں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا ہے کیا اچھا ہوتا مولانا صاحب کہ اگر ہم لوگ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے. بات تو اچھی ہے خواہش تو بہت اچھی ہے لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے لیے اس ظرف کے لوگوں کو پیدا کیا ہے ظلم. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہمارا ظرف ویسا نہ ہوتا جیسا صحابہ کرام کا ظرف تھا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک حکم دے اور اس کے بعد صحابہ کے اندر اتنی مجال ہی نہ تھی کہ وہ لوگ حضور کی مرضی کے خلاف جو کوئی چیز سوچ سکے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے حضرات صحابہ. دل میں آنا، تصور میں آنا اور اس کے اوپر عمل کرنا خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کے تصور میں نہیں آ سکتی تھی. اگر ہم ہوتے وہاں پر ذرا بھی شک کرتے تو ہم تو ایمان کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتی تھی. ہماری جو سستی، ہماری جو کاہلی دین کے معاملے میں، سنتوں کے معاملے میں ہے کہ ہم کبھی کبھی سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے نا، فرض نہیں ہے نا. اس زمانے میں اگر ایسا سوچنے والا ہوا تو وہ تو گیا ہی تھا، ایمان سے ہی خارج ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک صاحب مسجد میں سو رہے تھے، مسجد نبوی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. نماز کا وقت ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی اس کو اٹھا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا تو دیے، نماز ہو گئی. نماز کے بعد علی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی میں تو آپ ہمیشہ آگے بڑھنے والوں میں سے ہیں، اس کو نماز کے لیے اٹھانا یہ نیکی تھا، بجائے آپ اٹھانے کے مجھے آپ نے حکم دیا. میرے سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ یہ کام تو آپ خود بھی آگے بڑھ کے کر سکتے تھے اور نیکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سو رہا تھا، اور جو بندہ سوتا ہے وہ کیا کہتا ہے اور کس سے کہتا ہے اس کو ہوش نہیں رہتا. اگر میں اٹھاؤں اور وہ اٹھنے سے انکار کر دے تو وہ ایمان سے دھیرو ہاتھ دھو بیٹھتا، تم اگر اٹھائے اور اگر وہ انکار کر دیتا تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ یہ انکار کر دے جاؤ میں نہیں اٹھتا تو گیا تھا وہ. اسی لیے میں نے تم سے کہا کہ جاؤ، اس کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، سوچنا اصل میں یہ ہے کہ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی نقل میں اگر آ جائے نا تو یہ سب باتیں انشاءاللہ نصیب ہو جائیں گی. اور یہاں پر یتیموں کا بھی تذکرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیموں کے حقوق ادا کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کو مت ستاؤ، اس کے مال کی حفاظت کرو. اسی سورے کے پہلی آیتوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے. اس زمانے میں عربوں میں اور خصوصیت سے مکہ مکرمہ کے مشرکین اور کفار میں عورتوں اور یتیموں پر بڑا ظلم کرتے تھے یہ لوگ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نساء نازل ہوئی تو سب سے پہلے عورتوں اور یتیموں کا ہی تذکرہ لمیہ بہت لمبا کرے، وہاں پر دو تین صفحات ہیں. یتیم عورت، یتیم عورت، یتیم کا تذکرہ یا عورتوں کا تذکرہ؟ یتیموں کا تذکرہ عورتوں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آ کے یہ بات ختم کر دی، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے بلکہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اب اس سے بڑھ کے اور کیا بولنا ہے یتیموں کے مسائل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے سر کے بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اتنے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اتنی مرتبہ رحمت نازل فرماتے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا. اور یتیم کا اطلاق بالغ ہونے سے پہلے تک، بالغ ہونے سے پہلے تک. بالغ اگر کوئی بچہ اور بچی ہو جائے تو اس کے اوپر یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا. قرآن پاک میں وہیں پر ہے جہاں میں نے یہ آیت سنائی، اس سے پہلے تین چار آیتیں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لوگو یتیم جس کا باپ مر گیا ہے، جس کی ماں مر گئی ہے، جس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا باپ مر گیا، اس کے پاس مال و دولت تھی، اب رشتہ داروں قریب ترین آدمیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے مال کی حفاظت کرے، اس وقت تک
جب تک کہ یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے اور اس شعور کو نہ آ جائے کہ وہ اپنا مال خود سے خرچ کر سکے اور خود سے اس کی حفاظت کر سکے، اس وقت تک اس کی حفاظت کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ ایسا ہے جو بڑی عمر تک بھی وہ مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اس کے قریبی رشتہ داروں کے لیے یہ بات ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، اور حفاظت کرنے میں تم کو جو محنت لگتی اس کا محنتانہ تم لے سکتے ہو. تفصیل کے ساتھ یتامہ کے مسائل ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والجاری ذی القربہ والجاری الجنب والصاحب بالجنب، تین حقوق ہیں، یہ تین باتیں ہیں. والجاری ذی القربہ، اور وہ رشتہ دار جو آپ کے پڑوس میں ہے، والجاری الجنب اور آپ کے پڑوسی، والصاحب بالجنب اور وہ آدمی جو آپ کے بازو بیٹھا ہوا ہے. یہ پڑوسی کے حقوق ہیں، یہ پورے، یہ سارے حقوق پڑوسیوں کے ہیں. پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، پڑوسیوں میں تین طرح کے حقوق ہیں. ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا ایک حق ہے، ایک حق والا پڑوسی. دوسری قسم پڑوسی کی وہ ہے کہ دو حقوق والا پڑوسی. تیسری قسم پڑوسی کی وہ ہے کہ تین حقوق والا پڑوسی. یہ تین قسم والجاری ذی القربہ والجاری الجنوب میں ہیں، یہ تینوں. ایک پڑوسی وہ ہے جس کا صرف ایک حق ہے، وہ غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کا حق ہم پر صرف پڑوسی ہونے کے ناطے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام میرے پاس اتنی مرتبہ آئے، اتنی مرتبہ آئے، اتنی مرتبہ آئے پڑوسیوں کے حقوق لے کر، میں تو یہ سمجھا کہ اب صرف وراثت میں ان کا حق دینا باقی ہے، بقیہ اتنے حقوق بیان کی. صرف وراثت میں ان کا حق نہیں ہے، بقیہ ساری چیزوں میں ان کا حق. یہ ایک حق والا پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے، جو آپ کے بازو رہتا ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خاص مرید حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کا اعتبار 40 گھر تک ہوتا ہے. 40 گھر تک پڑوسی کا اعتبار ہوتا ہے. اور یہ بھی لکھا حضرت نے کہ 40 گھر سیدھی جانب، 40 گھر بائیں جانب، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے. اب دیکھ لیجئے ہم بحیثیت مسلمان کیا حق ادا کر رہے ہو. یہاں تو بہت ساری بندشیں ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہمارے ملکوں میں بھی ہم نے کیا کیا؟ اگر یہ ہوا تو ہمارے ملکوں کا یہ حال ہوتا آج نہیں. ہم نے دین کے اس اہم جز کو ہی چھوڑ دیا ہے، اس کا تصور بھی نہیں رہا آج کل لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کا حق ہے. کیا کیا حق ہے؟ آپ کے پاس اگر خوشی ہے تو ان کے پاس آپ کی خوشی میں ان کو شریک کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب تمہارے ہاں سالن بنے تو ذرا سا پانی زیادہ ڈال دو. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مرغی لا کے پکاؤ. حضور نے یہ فرمایا تم جو پکا رہے ہو اس کے اندر ذرا سا پانی اضافہ کر دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ؟ بس صرف یہ ہے کہ آزو بازو کے پڑوسیوں کو بھی اس میں سے دے دو. چونکہ اس زمانے میں صحابہ کو کھانے کو بھی نہیں رہتا تھا، پڑوسیوں کو بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا. حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی ہیں، بہت بڑے مفتی، بڑے اللہ والے آدمی. وہ جب دارالعلوم کو آتے تھے تو اپنے پڑوسی جو ان کی بیوہ پڑوسیاں تھیں ان کے گھر گھر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اماں بتاؤ آج کیا سودا لانا ہے. اس کا سودا لے اس پڑوسی سے پوچھ لیا اس پڑوسی سے پوچھ لیا اس پڑوسی سے چار پانچ پڑوسیوں کا ایک ساتھ چار پانچ تھیلیاں آتے تھے اور بازار سے ان کا پورا سودا لاتے تھے لے آ کے دے دیتے تھے اب جا کے فلاں کی تھیلی ان کو چلے گئی فلاں کی تھیلی وہاں فلاں دے دیا اب اندر سے ان لوگوں عورتیں کیسی ہوتی ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے انہوں نے دیکھا ارے ملا جی ہم نے تو آپ سے یہ نہیں یہ منگایا تھا آپ نے تو یہ لا دیا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی لاؤ دے دو اس کو واپس کر کے لاتا ہوں دس دس مرتبہ حضرت بازار کو آتے اور جاتے تھے اس کے بعد پھر وقت پر اپنے دار الافتاء دیوبند چلے آتے تھے معارف القرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک جگہ میرے استاد تھے حضرت میاں اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ میاں اصغر صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مفتی صاحب ان کے پاس بہت جایا آیا کرتے تھے حضرت سے بڑی بے تکلفی تھی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا کتب خانہ تھا تاجر تھے فقیر آدمی نہیں تھے تاجر تھے ہر برسات میں حضرت کا گھر ٹپکتا تھا ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ ہر سال آپ کا گھر ٹپکتا ہے اور آپ پریشان رہتے ہیں اللہ نے آپ کو پیسہ بھی دیا ہے اگر ذرا سا آپ اپنا چھت ذرا اس کو صحیح کروا لیں تو کتنا اچھا پختہ کرا لیں تو کتنا اچھا ہے یا یہ کہ آپ اپنے اس گھر کو پختہ بھی گھر بنا لے سکتے ہیں یہ اتنا عارضی گھر کی طرح چھپر کی طرح آپ رہ رہے ہیں حضرت آپ کیوں ایسا پختہ مکان نہیں بنا لیتے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کی یہ بات سننے کے بعد کہا او ہو میاں شفیع یہ اس بڈھے کے دماغ میں تو یہ بات کبھی آئی نہیں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت حضرت کی یہ بات سننے کے بعد مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ حضرت کو توجہ دلا رہا ہوں جبکہ حضرت کی توجہ پہلے سے ہے لیکن صرف میرے اوپر ایک طنز کرتے ہوئے مجھے نصیحت کرنے کے لیے حضرت نے میرا دل رکھتے ہوئے یہ فرمایا ارے میاں شفیع ہمارے اس بڈھے ذہن میں تو یہ بات کبھی آئی نہیں آج تم نے بڑا اچھا مشورہ دیا بھائی بس بات سنی اور چھوڑ دی پھر دوسرا سال آیا حضرت مفتی صاحب نے پھر سے یاد دلایا حضرت نے پھر وہی کہا پھر تیسرا سال آیا پھر حضرت نے یہی کہا پھر حضرت بھی یہی جواب دیا کہ اس بڈھے کو تو سمجھ میں نہیں آئی اب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ بڈھے کو سمجھ تو آ گئی مگر اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے یہ بڈھا بول نہیں رہا مجھے اب تو اصرار کروں گا حضرت سے حضرت بتائیے کہ کیا بات ہے آپ اس کو صحیح نہیں کرتے پختہ مکان نہیں بناتے جبکہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور پھر بھی آپ نہیں کرتے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھ سے آنسو نکل گئے اس کے بعد میں ارشاد فرمایا میاں شفیع میں تم کو اس لیے نہیں بول رہا تھا کہ ایسا کہ میرے دماغ میں نہیں آیا اللہ نے مجھے الحمدللہ مال اور دولت بھی دے رکھی ہے اب اور میری تجارت بھی اچھی چل رہی ہے کتب خانہ بھی اچھا چل رہا ہے میرے ذہن میں بھی بہت آیا تھا آؤ میرے ساتھ بول کے ہاتھ پکڑا حضرت مفتی صاحب کا اور اپنے مکان کے باہر لے گئے ساری گلی بتائی بتاؤ اس پوری گلی میں کہیں بھی پختہ مکان ہے اگر میں پختہ مکان بناؤں گا تو ان کے دلوں کے اوپر کیا گزرے گی اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر یہ سوال کر لیں کہ تمہارے پڑوسیوں کے پاس کسی کے پاس پختہ مکان نہیں تھا اتنا صبر نہیں کر سکے کہ ان کا بھی پختہ مکان ہو جائے اور میاں مفتی شفیع میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنا پختہ مکان بناؤں تو میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں کا بھی پختہ مکان بنا سکوں اس لیے میں اس میں گزارا کر رہا ہوں یہ ہے پڑوسی کیوں یہ تو مکان کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو اس سے آگے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں کیا درس دیا ہے اللہ اکبر وہی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ دیوبند میں بہت اچھے زبردست میٹھے میٹھے آم آئے تھے حضرت کے پاس کسی نے میٹھا آم بھیج دیا حضرت مفتی صاحب حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پہ ہم لوگ آم کھا رہے تھے آم کھانے کے بعد میں ہم نے حضرت ہمارے استاد محترم کی خدمت کی خاطر ہم نے یہ کیا کہ ہمارے وہ آم کی گٹلیاں اور اس کے جو ہے چھلکے وہ سب ایک جگہ جمع کر کے ہم باہر پھینکنا چاہتے تھے حضرت دوڑے ہوئے آئے اور آ کر بولے یہ کیا ظلم کر رہے ہو تم لوگ ہم ڈر گئے کہ حضرت کیا بولنا چاہتے ہیں حضرت مفتی صاحب حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا کرو گے ان چھلکوں کا؟ بولے ہم باہر پھینک دیں گے. بولے اللہ کے بندوں مجھ پر ظلم کر رہے ہو. بولے کیا حضرت کیا ہوا؟ بولے کہ اگر یہ چھلکے تم باہر پھینکو گے میرے پڑوسی کے بچے ان کو دیکھیں گے, اس کے بعد ان کے دل کے اندر حسرت آئے گی کہ پڑوسی میں تو پڑوسی کا باپ تو ان کے اپنے بچوں کو آم کھلا رہا ہے لیکن میرے باپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ میرے کو آم کھلا سکے. اللہ کے بندو چھوڑو, اس کا حساب میرے کو قیامت میں دینا پڑے گا, اس کو جو کرنا ہے وہ میں کروں گا تم نہیں کرو گے. رات کو حضرت کچرے کی کنڈی میں جا کر ایسی جگہ پھینکتے تھے کہ جہاں سے آم کے چھلکے اور گٹلی نظر نہ آئے. میرے بزرگوں اور دوستوں پڑوسیوں کے یہ حقوق اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بیان فرمائے, اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے. اس کے اندر یہ قید نہیں ہے کہ وہ پڑوسی مسلمان ہو, اس میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ پڑوسی کافر ہے تو اس کے ساتھ الگ معاملہ کرو. نہیں, وہ پڑوسی ہے, اگر وہ بیمار ہو جائے تو عیادت لازم ہے. اگر اس کے گھر میں کوئی خوشی ہے اور حدود شرعیہ میں رہ کر ہم اس کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں تو شریک ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس کوئی خوشی ہے تو اس کو بھی ہمارے پاس خوشی میں شریک کرنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. قرآن پاک بھی ہمیں یاد دلا رہا ہے والجار ذی القربا, دوسرا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے, جو مسلمان ہے اس کے دو حق ہمارے اوپر ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ایک حق ہے ہمارے اوپر, اور دوسرے پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا ایک حق الگ ہے ہمارے اوپر. تیسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے اور اوپر سے رشتہ دار بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے. تین حقوق ہیں ہمارے ان پڑوسیوں کے, ایسے پڑوسیوں کے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا پڑوسی کی تین قسمیں ہیں, ایک حق والا پڑوسی جو غیر مسلم پڑوسی, دو حق والا پڑوسی مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے, تیسرا تین حق والا پڑوسی مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے. والجاری ذی القربا والجاری الجنب, اور اپنے قریبی رشتے پڑوسیوں کے اور دور والے پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا کرو. اس کے بعد ہے والصاحب بالجنب, اور وہ صاحب جو آپ کے بغل میں آپ کے بازو میں, بغل میں بولے تو کہیں بغل اٹھا کے دیکھیں گے یہاں ہے کیا. بولے وہ آپ لوگوں کو لطیفہ یاد ہے, ایک انگریز کو اپنے انڈیا میں بہت قصے ہوئے اس میں, ایک انگریز کو اردو بولنے کی بڑی خواہش ہوئی, انہیں بڑا اردو سیکھنا چاہا. ان کے ماتحت, اس انگریز کے ماتحت جو صاحب تھے وہ بڑے شاعر تھے, اور شاعروں کو تو اردو بڑی زبردست آتی ہے اور وہ بھی اس زمانے کا شاعر. اب وہ ہر دن آ کر جو ہے ان کی ناک میں دم کرتا, ان کا دماغ کھاتا, مجھے اردو بولنا ہے, مجھے اردو سیکھنا ہے, میں تو اردو آج اردو کے پانچ الفاظ سیکھ کے آیا ہوں. یہ پانچ دوسرے دن آ کر کہتا تھا کہ میں آج تین الفاظ اردو کے سیکھ کے آیا ہوں. ایک دن سوچے سنتے سنتے سنتے, اب ماتحت ہے کچھ بول تو نہیں سکتے, اچھا صاحب. اب وہ ایک دن سن کے ان کو بھی اب برداشت نہیں ہو سکا. آخر مسلمان تو ہے جو گائے کا گوشت کھاتا ہے, کبھی برداشت نہیں کرتی, بہت دیر تک انتظار کرتا رہتا ہے, اس کے بعد میں پھر وہ بھینس کی طرح اپنا سر جو ہے بہرحال سینگ لگا ہی دیتا کہیں نہ کہیں. ان سے آپ کو بھی بڑی غیرت آئی, ایک دن بولے کہ ارے آج تو اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے. اس نے آ کر کہا کہ میں اردو اچھی سیکھ گیا ہوں, تم بولو کچھ, میں اس کا جو ہے ترجمہ کر کے بتاؤں گا. تم شاعری کرتے ہو, تم کو ایک مصرع بولو, میں اس کی جو ہے تم کو اس کا مطلب بتاؤں گا. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں کوئی ایسا مصرع پڑھ دوں تو آپ خالی بغلیں جھانکتے رہ جاؤ گے, اس کا کیا مطلب ہے بتائیے. آپ بغلیں جھانکتے رہ جاؤ گے اس کا کیا مطلب ہے بتائیے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بغل یہ, اب اس کو جھانکتے رہنے کا مطلب یہ ہے, اب میں بغل جھانکتا رہوں گا, مطلب یہ کہ اپنا بغل اٹھا کے بتا رہے کہ میں یہاں جھانکتا رہوں گا, یہ بول رہا ہے شاعر اس میں. بولے اچھی بات ہے صاحب, آپ کی اردو یہی صحیح ہے, اچھی ہے یہ, جبکہ ہمارے ہاں بغلے جھانکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تم پریشان ہو جاؤ گے، تم مطلب نہیں سمجھو گے، مصیبت میں آ جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے، تعجب کرو گے، یہ مطلب ہے اس کا. بغل جھانکنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بغل اٹھا کے اس کے اندر جھانکو. والصاحب بالجنب، اور وہ آدمی جو تمہارے بازو میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تھوڑی دیر کا ساتھی، تھوڑی دیر کا ساتھی مجلس میں بیٹھا ہو، اس کے ہمارے بازو بیٹھا ہوا، اس کا حق ہے ہمارے اوپر. قرآن کہہ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہم سے کہہ رہا ہے، تم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو اس جگہ پر تم خالی نہیں ہو، بلکہ تم پر وہاں بھی حق ہے کہ تم ذرا بازو دیکھ لو. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہاں لکھا ہے کہ وہ آدمی جو آپ سے آگے ہے، وہ آدمی جو آپ سے پیچھے ہے، وہ آدمی جو آپ کے بازو ہے سیدھی جانے، اور وہ آدمی جو آپ کے بائیں جانے بیٹھا، یہ چاروں کے حقوق آپ پر. حضرت نے لکھا صرف مجلس میں بیٹھنا نہیں، آپ اگر کہیں ٹکٹ لینے کی قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ کا وہ صاحب بالجنب ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کا حق بھی آپ کے اوپر ہے. چاہے وہ آپ کار میں سفر کریں، چاہے آپ ٹرین میں سفر کریں، چاہے آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں، تھوڑی دیر کا ساتھی. اس کا ترجمہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کیا ہے. وہ صاحب بالجم کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ تھوڑی دیر کا ساتھی، اس کا حق ہے ہم پر. اس کے بعد یہ فرمایا کیا حق ہے اس کا؟ اس کا حق یہ ہے کہ زبان سے اس کو تکلیف نہ ہو اور آپ کے جسم سے اس کو کوئی ایزا نہ ہو. کوئی بات ایسی نہ بولو کہ جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر میں کچھ جو ہے فساد ہو جائے، کوئی بات ایسی نہ بولو کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو جائے، کوئی حرکت ایسی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو جائے. کیسے حقوق ہیں، کیسی معاشرت ہے؟ اب بتائیے کہ جو معاشرہ اس بنیادوں پر اٹھتا ہے، اس معاشرے کو کوئی شکست دے سکتا؟ کوئی نہیں. اس معاشرے میں زندگی گزارنے والوں کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟ ہرگز نہیں. اس معاشرے کے اندر کبھی فساد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ہماری یہ بہت ساری باتیں مغربی دنیا والوں نے عجیب انداز میں لے رکھی ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، تو وہاں پر ان کو تھوڑا بہت جو امن اور چین اور سکون نصیب ہو جا رہا ہے. لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، گھر سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر بازار تک، انفرادیت سے لے کے اجتماعیت تک، اپنوں سے لے کے پرایوں تک، ہر جگہ ہم نے یہ سب حقوق چھوڑ رکھے. اس لیے ہر طرف دیکھ لیجئے، بے چینی، بے اطمینانی، بے آرامی، ہر جگہ ہم کو یہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ فرمایا وصاحب بالجم، لوگوں اپنے بازو بیٹھنے والوں کے بھی حقوق ہیں، دیکھ لو. ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی بہت بڑی دینی تقریب میں آیا ہوا ہے، بہت بڑی دینی تقریب میں آیا ہے، لیکن آتے آتے اس نے ایسا دھکا مار دیا، اوہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بس تکلیف ہو گئی. ایک بات یاد آ گئی، حج کو جاتے ہیں ہم لوگ، عمرے کو جاتے ہیں، ہمارا طواف کا عمل شروع ہوتا ہے حجر اسود کے بوسے سے. حجر اسود کے بوسے سے فقہا نے، مفسرین نے، محدثین نے ہر زمانے میں اس کی صراحت کر دی ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے. اور ہر مولوی جو بھی جاتا ہے یا ہر آدمی جو بھی جاتا ہے، جو مسائل معلوم کر کے جاتا ہے، اس کو یہ بیان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کا طواف شروع تو ہوتا ہے حجر اسود کے بوسے سے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اگر بوسہ لینے جا رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ حرام. مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس حجر اسود کا بوسہ دینا اتنی بڑی، اتنے بڑے ثواب کا کام ہے، یہ کتنا بڑا ثواب ہے. لیکن حضرات علماء کرام نے صحابہ کرام کو دیکھا اور اس کے بعد میں یہ طے کر دیا کہ اگر کسی کو دھکم پھیل کر کے جا کر اگر بوسہ دے رہا ہے تو اس کو وہ ثواب ملنے والا نہیں ہے، الٹا کسی کو دھکے دینے کا گناہ ہو جائے گا اس کے سر پر، اور کعبۃ اللہ کے پاس اور حرم شریف کے اندر کسی کو تکلیف دینا جیسے ثواب میں 100,000 کی بیماری ہے، ویسے گناہ میں بھی 100,000 گناہ ہے. منع کر دیا حضرات فقہاء کرام نے، نہیں لے سکتے آپ، دور سے استلام کر لو، خلاص. آپ جب دور سے استلام کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ حجر اسود کو بوسا دے رہے ہیں. والصاحب بالجم، اپنے بازو والے، تھوڑی دیر کے اپنے ساتھی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وابن السبیل، اور مسافر کے حقوق ہیں، مسافر کے حقوق ہیں. آ گیا انجان مار دی، دریافت کرنا، معلومات کرنا، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیا وجہ ہے، اور اس کے حقوق ادا کرنا. وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے ماتحت ہے، وہ جو تمہارے ماتحت ہے، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، ان کے بھی حقوق ہیں، یعنی بیوی اور بچے اور غلام اور شاگرد اور اپنے نوکر، ان کے بھی حقوق ہیں. کوئی کام ان کے اوپر ایسا نہ ڈالو کہ جس کی وجہ سے اس کو بوجھ سمجھ کر وہ کر نہ سکیں. اگر کوئی بھاری کام ان کو بول دیے تو خود بھی ان کا ساتھ دے لیا کرو، خود بھی جاؤ، خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ. اپنے غلاموں کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھو. تمہارے لیے جو وہ پکا کر لایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ غلاموں کے حقوق ادا کرنے میں، کہ جب وہ کھانا تمہارے پاس لائے یا وہ کھانا تمہارے پاس آئے تو اس غلام کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا لیا کرو. اگر نہیں کھلا سکتے ہو ساتھ بٹھا کر کسی وجہ سے، تو اس کے ہاتھ پر سالن اور کھانا رکھ دو اور کہو اچھے انداز میں کہ بھائی ذرا اس کو تم اپنے طور پر کھا لو. نرم انداز میں بولو، انداز بھی اپنے ماتحت سے بات کرنے میں ایسا ہو کہ جو نرم ہو، جھڑکنے والا، توہین والا، حقارت والا انداز نہ ہو. وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحتین ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، رضا اس کو حاصل نہیں ہوتی، من، اس شخص کو، کانا مختالن، جو شیخی مارو ہے، اور فخورا، اور جو تکبر کرنے والا ہے. ان حقوق کے ادا کرنے کے بعد آخر میں اللہ میاں نے یہ کیوں فرمایا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو شیخی کرتا ہے، اتراتا ہے، اور جو فخر کرنے، تکبر کرنے والا ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ حضرات مفسرین نے کہا کہ جو یہ حقوق ادا نہیں کرتے وہ لوگ متکبر ہیں، وہ لوگ فخور میں داخل ہیں، اور وہ اترانے والوں میں ہیں. جو یہ حقوق ادا نہیں کرتے وہ اللہ کے ناپسند لوگ ہیں. جن کے دلوں کے اندر شیخی ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر اور فخر ہوتا ہے، وہ لوگ یہ حقوق ادا نہیں کرتے، توحید نہیں اختیار کرتے، شرک میں مبتلا ہوتے، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کی نافرمانیاں کرتے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کو ستاتے رہتے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا نہیں کرتے، اور اپنے ساتھی کے بھی حقوق ادا نہیں کرتے. یہ علامت ہے ان کا حق ادا نہ کرنا کہ ان کے دل کے اندر یہ چور بیٹھا ہوا ہے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمیوں کو پسند نہیں کرتے. یہ حقوق ادا کرنے کے بعد یہ جملہ کیوں؟ یہ جملہ اس لیے ہے کہ یہ علامت ہے اس آدمی کی، جو یہ ادا نہیں کرتا یہ ضرور فخور ہے، یعنی متکبر ہے، فخر کرنے والا ہے، دل کے اندر اتراتا ہے، اس لیے یہ حق ادا نہیں کرتا. اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ذلیل سمجھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کون ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے اس کے بعد آگے ہے. میں چاہتا تھا اصل میں یہ حضرات تو دسترخوان بچھا دیے, ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہ حسن معاشرت پر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب تبلیغ دین جس کا ترجمہ یہ اصل میں عربی میں ہے, امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب اصل میں عربی میں ہے, اس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بغیر بہت پسند فرمایا. میں چاہ رہا تھا کہ اس میں سے کچھ آپ حضرات کو سنا دو, اجازت ہے کچھ سنا دوں؟ تھوڑا سا سنو, آپ کو بھوک لگ رہی ہے. اچھا نہیں, جو لائے وہ لوگ آ کے یہاں گھر گھر کے دیکھ رہے مجھے, تو اس وجہ سے مجھے ڈر ہوا, اس لیے پوچھ لیا میں, چونکہ یہ بھی تو حق ہے نا آپ لوگوں سے پوچھوں, یہ بھی حق ہے. اب یہاں پر اتنی دیر سے جو ہے بول رہے ہیں لیکن ہم خود اس کا کم از کم آج کی حد تک تھوڑی دیر کے لیے تو حق ادا کر, ورنہ پھر قوالی بن جائے گی. تو آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ. یہ آٹھویں فصل حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے, مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ, تمام مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت. تمام مخلوق عمر کی کشتی پر سوار ہو کر دنیا کا سفر ختم کر رہی ہے. دنیا ایک مسافر خانہ ہے, اس لیے آخرت کے مسافروں یعنی مسلمانوں کا اپنی سرائے کے ہم جنس مسافروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا بھی دین کا ایک رکن ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ مجرد اور تنہے تنہا ہوگا, اور یا اہل و عیال اور دوست احباب وغیرہ سے تعلق رکھتا ہوگا, اور یا بین بین حالت ہوگی بیچ بیچ کی, کہ تعلق تو ہوگا مگر صرف اقربا سے اور رشتہ داروں سے یا پڑوسیوں سے ہوگا, عام مخلوق سے نہ ہوگا. بس تینوں حالتوں کے حقوق اور حسن سلوک سے تم کو واقف ہونا چاہیے جن کو ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں. تجرد کی حالت, ایک آدمی بالکل اکیلا ہے, شادی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں, ماں باپ بھی نہیں رہے, بھائی بہن بھی نہیں رہے, اکیلا ہے, مگر اس کے بھی حقوق ہیں, اس کے اوپر بھی حقوق ہیں. فرما رہے ہیں پہلی حالت میں چونکہ آدمی کو صرف اپنی ذات سے تعلق ہے, اس لیے اپنے نفس کی اصلاح اور اس خدائی لشکر کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں جو اس عالم اصغر یعنی انسان میں حق تعالی نے پیدا کیے. عالم اصغر کا مطلب سر سے لے کے پیر تک. اور چونکہ اس جگہ ہمیں اختصار مقصود ہے, اس لیے جسم انسانی میں خدائی لشکر کے صرف سرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور متنبہ کیے دیتے ہیں کہ ہر مجرد و تنہا مسلمان کو ان کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے. ہمارے جسم کے اندر جو بڑے بڑے سردار ہیں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ تم ان کی حفاظت کرو. یہ مطلب جان لو کہ تمہارے اندر ایک خواہش پیدا کی گئی ہے جس کی وجہ سے تم ہر مفید اور پسندیدہ مرغوب شے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو. اللہ میاں نے ایک خواہش ہمارے اندر پیدا کی, ہم اس خواہش کے مطابق ہماری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. اور ایک غصہ پیدا کیا گیا جس کے ذریعے سے تم ہر نقصان دینے والی اور ناپسند چیز کو دور کرتے ہو. اور تیسری چیز عقل پیدا کی گئی, اس سے تم اپنے معاملات کا انجام سوچتے اور اپنی رعیت کی حفاظت کرتے ہو. عقل اللہ میاں نے اس لیے دی تاکہ ہم اس انجام کو سوچیں. بس غصے کو کتا سمجھو اور آپ کی خواہشوں کو گھوڑا اور عقل کو بادشاہ. اس کے بعد معلوم کرو کہ یہ تینوں قوتیں تمہارے ماتحت بنائی گئی ہیں کہ ان میں عدل اور انصاف کرنا اور اس قدرتی سپاہیوں سے مدد لے کر ابدی سعادت ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت حاصل کرنا تمہارا فرض ہے. پس اگر تم کتے کو مہذب یعنی تم کتے کو مہذب اور گھوڑے کو شائستہ کر کے بادشاہ عقل کا مطیع اور فرما بردار بنائے رکھو گے تو عدل کا حق انصاف کا حق ادا کرو گے اور ضرور تم مقصد تک پہنچ جاؤ گے. اگر تم محکوم کو حاکم کی مسند پر بٹھا دیے, محکوم یعنی جس کے اوپر حکم لگایا گیا, حاکم جو حکم لگایا, کتا اور گھوڑا محکوم ہے, عقل حاکم ہے, تو کتے اور گھوڑے کو عقل کی جگہ اور عقل کو کتے اور گھوڑے کی جگہ بٹھا دی، یہ بول رہے حضرت. اگر محکوم کو حاکم کی مسند پر بٹھا دیا اور حاکم بادشاہ کو غلام کا تابعدار بنا دو گے تو پھر انصاف کا ہاتھ دھو بیٹھ ہوگی، یعنی انصاف چھوڑ دو گی اور ظالم کہلاؤ گی، کیونکہ کسی چیز کا بے محل رکھنا ہی ظلم کہلاتا ہے. لہذا جب نفس کی خواہش کوئی چیز حاصل کرنا چاہے یا غصہ کسی شے کو دور کرنا چاہے تو عقل سے سوچا کرو کہ اس کا انجام کیا ہے. ہمارے دل میں اگر کوئی خواہش پیدا ہوئی تو پہلے اس کا انجام دیکھ لو، غصہ آ گیا تو اس کا انجام کیا ہے وہ دیکھ لو. اگر انجام اچھا ہو تو عقل کو چاہیے کہ اس کام کے کرنے کی ان کو اجازت دے دے، اور اگر انجام برا دیکھے تو ہرگز اجازت نہ دے، بلکہ اپنے ماتحت غلاموں سے اس کو پکڑوائے. اس کا ماتحت غلام کون ہے؟ مثلا نفس اگر بیجا خواہش کرتا ہے تو غصے کو اس پر حملہ کرنے کا حکم دے دے کہ وہ اس بدخواہ نادان خادم کو زنجیر میں جکڑ دے، اور اگر غصہ بھڑکنا اور بے وقت چلنا چاہے تو شہوت کا اس پر حملہ کرائے کہ وہ اس کو ٹھنڈا کر دے اور اس کا خیال پورا نہ ہونے دے. اگر تم نے اپنی عقل سے دریافت ہی نہیں کیا یا دریافت تو کیا مگر اس کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی بلکہ اس کو خادم اور تابعدار بنا دیا، شہوت اور غصے کو کچھ کرنا چاہے عقل ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کا منشا پورا کر دیا کرنے میں ہیلے اور تدبیریں سوچے تو گویا تم نے قدرتی سپاہیوں کی کو عدل بدل کر دیا، اور جن میں عدل اور انصاف رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا تھا ان میں تم نے ظالمانہ کاروائی کر دی. پس قیامت کے دن جب تمام اعراض کو اجسام عطا کیے جائیں گے، یعنی غصے کو، ہماری شہوت کو جب اللہ میاں جسم بنائیں گے، اور شہوت نفسانی کو کتے کی اور غصے کو گھوڑے کی صورت مرحمت فرمائیں گے، اور عقل کو اللہ میاں شاہانہ لباس پہنائیں گے، اس وقت یہ راز کھلے گا تو اس وقت تم کہو گے ہائے افسوس ہم نے کیسا ظلم کیا. دوسری حالت، یعنی جب تم کو عام مخلوق سے تعلق ہو تو اس وقت اس کا ضرور لحاظ رکھو کہ مخلوق کو تم سے کسی قسم کی ایذا نہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اللہ کی دوسری مخلوق محفوظ رہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچاؤ، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے کہ جن سے ایذا اٹھاؤ، جن سے تکلیف تم کو پہنچی ہے ان کے ساتھ سلوک اور احسان کا معاملہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نصیحت فرمائی تھی، اے علی اگر صدیقین کا درجہ حاصل کرنا چاہو تو جو تم سے قطع تعلق کرنا چاہے تم اس سے تعلق کو جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. مخلوق کے حقوق قائم رکھنے میں 20 باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اول، جو کچھ اپنے لیے بہتر سمجھو وہی دوسروں کے لیے بہتر سمجھو، کیونکہ حدیث میں ایسے شخص کے لیے بشرطے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے جہنم سے محفوظ رہنے کی بشارت آئی ہے. دوم، ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، حق تعالیٰ مغرور اور متکبر کو پسند نہیں کرتے. اگر کوئی دوسرا شخص تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آئے تو اس کو برداشت کر جاؤ. دیکھو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ عفو کی خصلت اختیار کرو، بھلائی کی ترغیب دو، جاہلوں سے پہلو تہی کرو. تیسرے، سوم، بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان کسی بوڑھے کی تعظیم کرے گا تو اس جوان کے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے والا شخص پیدا فرمائے گا. اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ درازی عمر کی بشارت ہے کہ اس کو بوڑھا ہونا نصیب ہو جائے گا. چوتھا، ہر شخص کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ کے محبوب ہونے کی بشارت سنائی. پانچویں، دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرا دو. شریعت میں ایسے مواقع پر تالیف قلب کی وجہ سے بضرورت جھوٹ بولنے تک کی اجازت آئی ہے، اور شرعاً اس کا درجہ نفل نماز اور روزے سے بھی افضل ہے. دیکھیے آپ، بظاہر دیکھنے میں ایک جھوٹ ہے لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نفل نماز اور روزے بھی یہ جھوٹ بڑا ہوا ہے. سوچنے کی بات، فہم صحیح کرنا ہے اصل میں ہم کو. چھٹویں، جو لوگ ایک دوسرے سے چغلی کھاتے ہیں یا ادھر کی ادھر لگا کر مسلمانوں میں باہم رنجش پیدا کرتے ہیں ان کی بات ہرگز نہ سنو، کیونکہ وہ اپنا دین برباد اور جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں. ساتویں، تمہاری کسی سے اگر رنجش ہو تو تین دن سے زیادہ علیحدگی مت رکھو، کیونکہ اگر تم مسلمان کی خاطر سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ آٹھویں، سلوک اور احسان کرتے وقت اہل اور نااہل مت دیکھا کرو، کیونکہ اگر کوئی نااہل بھی ہو تو تم اس کے ساتھ کیوں نااہل بنتے ہو؟ سلوک کے لیے تو تمہارا اہل ہونا کافی ہے۔ لوگوں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کیا کرو، یعنی جاہل میں اس کمال اور تقوی کو مت ڈھونڈو جو علماء میں ہوا کرتا ہے۔ جاہلوں میں اس کمال اور تقوی کو مت ڈھونڈو جو علماء میں ہوا کرتا ہے، اور عوام کی طبیعتوں میں خواص کسی سمجھ اور سلیقے کی توقع مت رکھو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ الہی وہ طریق بتلا دے جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی راضی رہیں۔ حکم ہوا کہ اے داؤد دنیا داروں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو اور دین داروں سے ان کے حال کے مطابق۔ دسویں، برتاؤ کے وقت لوگوں کے مرتبوں کا بھی ہر لحاظ رکھو، یعنی اگر کوئی دنیا دار باعزت آدمی تمہارے پاس آ جائے تو اس کی عظمت کرو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنیا دار ذی عزت شخص کے لیے اپنی چادر مبارک بھی بچھا دی۔ یہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایک مرتبہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے اپنی چادر اٹھا کر نیچے ڈال دی اور بیٹھے بولے کہ اس پہ بیٹھ جاؤ، اور یوں فرمایا کہ جب کسی قوم کا بڑا شخص تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی عزت کیا کرو۔ گیارہویں، مسلمانوں کے عیب ہرگز ظاہر نہ کرو، کیونکہ پردہ پوشی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ غیبت بھی نہ کرو، کسی کے عیب کی ٹوہ میں بھی نہ رہو۔ یاد رکھو، اگر آج تم کسی مسلمان کی عیب جوئی کرو گے تو کل کو حق تعالیٰ تمہارا عیب ظاہر فرما کر رسوا کر دے گا۔ بارہویں، تہمت کی جگہ سے بھی بچو، ورنہ لوگ بدگمان ہوں گے اور تمہاری غیبت کیا کریں گے، اور چونکہ ان کے غیبت میں مبتلا ہونے کا سبب تم بنو گے، نہ تہمت کے موقع پر تم جاتے اور نہ ان کو غیبت کا موقع ملتا، لہذا گناہ تم پر بھی ہوگا، اس لیے کہ گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ دروازے پر مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ باتیں فرما رہے تھے، کسی شخص کا اس جانب سے گزر ہو گیا۔ چونکہ موقع تہمت کا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا، او شخص، جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں وہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، توبہ توبہ توبہ، کہیں آپ کی جانب بھی کوئی بدگمانی کر سکتا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہی کیا ہے، شیطان تو آدم کی اولاد کی رگوں میں سرایت کیے ہوئے ہیں، یعنی شاید تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا اور تمہاری بربادی کا سامان ہو جاتا کہ تم میرے بارے میں بدگمانی کر رہے ہو، اس لیے میں نے اطلاع دینی ضروری سمجھی، یعنی تمہارے ایمان کی میں حفاظت کر لیا۔ تیرہویں، مسلمان کی حاجت روائی میں کوشش کیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کسی کو کچھ دینے دلانے میں تاخیر کرتے اور یوں ارشاد فرمایا کرتے کہ میں صرف اس وجہ سے جلدی حکم نہیں دیتا کہ تم کو سفارش کا موقع مل جائے اور تم زبان سے کوئی کلمہ خیر نکال کر ثواب حاصل کر لو۔ مسلمانوں کی حاجت روائی میں صحیح کرنا بہرحال نافع ہے، خواہ تمہاری کوشش سے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر ہم کسی سے سفارش کر دیں، ہماری سفارش قبول بھی نہ ہو، تب بھی ہم کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چودھویں، ہر مسلمان سے سلام علیک اور مسافے میں پیش قدمی کیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان مسافہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے 70 حصوں میں سے 69 یعنی 69 حصے اس کو ملتے ہیں جس نے مسافے میں ابتدا کی، اور ایک حصہ دوسرے کو ملتا ہے۔ پندرہویں، مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرو، یعنی اس کی آبرو اور اس کے مال پر دھبا یا نقصان آنے مت دو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جی کسی مسلمان کی آبرو روزی ہو رہی ہو تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا تو حق تعالیٰ اس کی ضرورت کے وقت اس کی مدد فرمائے گا، اور جو مسلمان اس کی پرواہ نہ کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی اعانت کے وقت اس کی کچھ پرواہ نہ کریں گے۔ شریر لوگوں سے بھی اس نیت سے مدارات کر لیا کرو کہ اس طرح پر ان کے شر سے تم محفوظ رہو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی، آپ نے اس کو آنے کی اجازت دے دی، وہ برا شخص تھا. جب وہ اندر آ گیا تو آپ نے ایسی نرمی اور رحمت کے ساتھ اس سے باتیں کی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضور کو اس کی بڑی قدر, حضور تو اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. جب وہ چلا گیا تو میں نے, یعنی حضرت عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدتر شخص قیامت کے دن وہ ہے جس کی بدی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں. حدیث میں آیا کہ جس طریقے سے بھی آدمی اپنی آبرو بچا سکتا ہے وہ صدقے میں شمار ہے. سترہویں, زیادہ تر مسکینوں کے پاس اٹھو بیٹھو, عمراء کی صحبت سے پرہیز کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا فرمائی, یا الہی میری موت اور حیات مسکنت ہی کی حالت میں رکھیو, مسکینوں ہی کی جماعت میں میرا حشر فرمائیو. حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس جاہ و اقتدار کے جب کبھی مسجد میں کسی مسکین کو بیٹھا دیکھتے تو اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے اور یوں فرماتے, مسکین اپنے ہم جنس مسکین کے پاس بیٹھ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ دریافت کیا, یا اللہ, اے اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ نے حکم فرمایا کہ جو دل کے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس. 18, حتی الامکان انہی کے پاس بیٹھو جن کو کچھ دینی فائدہ پہنچا سکو یا جن سے دین کا نفع کچھ حاصل کر سکو. غفلت والوں سے علیحدہ رہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے, تنہائی سے نیک بخت ہم نشین بہتر ہے. یہ خیال کرو کہ اگر تم ایسے شخص کے پاس آتے جاتے رہے جو ہر دفعہ تمہارے کپڑے کا یا ایک تار یا داڑھی کا ایک بال نوچ لیا کرے تو ضرور تم کو اندیشہ ہوگا کہ اس طرح تو عنقریب میرا کپڑا ختم ہوگا اور داڑھی بھی چلی جائے گی اور تم اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دو گے. بس اسی طرح جس کی صحبت میں ذرہ برابر بھی دین کی کمی ہو تو اس سے پرہیز کرو, ورنہ تھوڑا تھوڑا ہو کر ایک دن سارا دین ہی تمہارا ختم ہو جائے گا. 19, مسلمان بھائی اگر بیمار ہو تو اس کی عادت کیا کرو, انتقال کر جائے اس کے جنازے میں جاؤ, اس کے بعد بھی کبھی کبھی گورستان قبرستان ان کی قبر پر آیا کرو, ان کے لیے ایصال ثواب اور استغفار طلب اور طلب رحمت کیا کرو. 20, اگر ان کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہو, اور اگر وہ تم سے کسی بات میں مشورہ کریں تو نیک صلاح دے دو. خاص متعلقین سے برتاؤ میں نسبی, سحری یعنی نکاح کے رشتہ دار, یعنی بیوی, بچے, ماں باپ, ہمسایا, غلام, نوکر, چاکر, سب متعلقین داخل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا مقدمہ پیش ہوگا وہ ہمسایا ہوں گے, پڑوسی. لہذا پڑوس کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمسایا کے پلے ہوئے کتے کے اگر ڈھیلا بھی مارو گے تو ہمسایا کو ایزا دینا سمجھا جائے گا. ایک عورت نہایت پارسا تھی مگر اس کے پڑوسی اس سے نالا رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخی ہے. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, جانتے بھی ہو ہمسایہ کے کتنے حق ہیں؟ اگر ہمسایہ مدد چاہے تو مدد کرو, اگر قرض مانگے تو قرض دو, تنگ دست ہو جائے تو سلوک کرو, بیمار پڑے تو عیادت کرو, انتقال کر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ, اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو, رنج پہنچے تو تسلی دو, اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کو خاطر خواہ ہوا نہ پہنچ سکے, اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے بقدر مناسب اس کو بھی دو, اگر نہ دے سکے تو چپکے سے گھر میں لے جاؤ تاکہ دیکھ کر اس کو حرص نہ ہو. اللہ اکبر. دیکھیے آپ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر کیسا عمل کیا. اس کے بعد مناسب ہے کہ تمہارا بچہ بھی پھل لے کر باہر نہ نکلے, کیونکہ ہمسایہ کے بچے کو ہرس ہوگی تو اس کو رنج ہوگا. اس طرح اگر ہانڈی چڑھے تو ایک چمچہ پڑوسی کو بھی پہنچاؤ. جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس قدر ہے؟ بس یہ سمجھ لو کہ پڑوسی کے حق وہی پورا کر سکتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو. قرابت داری کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو, کیونکہ رحم کے معنی قرابت کے رحمان سے مطابقت رکھتا ہے. حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص رحم سے میل رکھے گا میں اس سے میل رکھوں گا, جو شخص خطا کا تعلق کرے گا میں اس سے خطا تعلق کروں گا. صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے, جنت کی خوشبو جو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے وہ قاطع رحم کو ہرگز نہ آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا نماز, روزہ, حج اور عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا نماز روزہ حج عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، ماں کا حق باپ کی بنسبت زیادہ ہے۔ حدیث میں حکم ہے کہ جو کچھ دنیا دینا ہو ساری اولاد کو مساوی دیا کرو۔ غلاموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے متعلق خدا سے ڈرو، جو کچھ خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ، تحمل سے زیادہ ان سے کام نہ لو، یہ سمجھو کہ صاحب قدرت خدا نے ان کو تمہارا غلام بنا دیا، اگر اللہ چاہتا تو تم کو ان کا غلام بنا دیتا۔ جب کھانا لا کر تمہارے سامنے رکھے تو چونکہ آگ کی تپش دھواں اسی نے برداشت کیا اور تم کو ان تکلیفوں سے بچایا، اس لیے اس کی دلداری کرو اور اس کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر کھلا لیا کرو، یا کم از کم ایک لقمہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو اور پیار کے لہجے میں کہو کہ کھا لو، ایسا کرنے میں اس کا دل خوش ہو جائے گا اور تمہاری عزت میں ذرا برابر فرق نہیں آئے گا۔ اگر وہ خطا کر بیٹھے تو درگزر کرو اور یہ سوچو کہ کل قیامت میں اللہ میرے کو درگزر کرے گا۔ بیوی کے حقوق چونکہ غلام سے کئی حصے زیادہ ہیں، لہذا بیویوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرو، حسن معاشرت اور خوش کلامی سے برتاؤ کرو، کیونکہ بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنے والوں کے بڑے درجے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی خوش طبعی اور دل جوئی اور محبت اور نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ اپنے لیے کچھ دینی دوست تجویز کر لو جن سے محض اللہ ہی کے واسطے محبت ہو۔ قیامت کے دن حق تعالی آواز دے گا کہ کہاں ہیں وہ جو خاص میرے واسطے محبت رکھتے تھے، آج جبکہ میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں، میں ان کو اپنے سائے میں لینا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آیا کہ عرش کے اطراف میں نور کے ممبر ہیں جن پر ایک جماعت بیٹھے گی، جن کے لباس اور چہرے سرتاپا نور ہوں گے، اور وہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر انبیاء اور شہداء بھی ان کی حالت پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے مخلص بندے جو باہم اللہ کے واسطے محبت کرتے تھے اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے تھے۔ یاد رکھو، ایمان کے بعد اللہ کے واسطے محبت کرنا یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اس کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تم کسی شخص سے اس بنا پر محبت کرتے ہو کہ دنیا میں تم کو اس کے ذریعے سے ایسی چیز حاصل ہے جو آخرت میں تم کو مفید دے۔ مثلا شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے سبب محبت ہے، مرید کو اپنے مرشد سے راہ طریقت معلوم کرنے کی وجہ سے محبت ہے، بلکہ استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس بنا پر ہوتی ہے کہ دین کا یہ سلسلہ مدتوں تک میری طرف منسوب ہو کر چلتا رہے گا اور مجھ کو آخرت میں صدقہ جاریہ کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اپنے خادم اور محسن کے ساتھ اسی نیت سے محبت ہوتی ہے کہ ان کی خدمت اور احسان کی وجہ سے فارغ البالی حاصل ہوتی ہے اور اطمینان کے ساتھ عبادت اور طاعت کا وقت نصیب ہو جاتا ہے۔ بس یہ سب اللہ کے واسطے محبت ہے، کیونکہ کوئی دنیاوی غرض اس محبت سے مقصود نہیں۔ مگر پھر بھی چونکہ خالص اللہ کی ذات مطلوب نہیں، اس لیے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی اللہ کے پیارے اور نیک بندے سے بغیر کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت کرو کہ یہ شخص اپنے محبوب یعنی اللہ کا محبوب ہے۔ کیونکہ معشوق کے گلی کا کتا بھی دوسرے کتوں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے، پھر بھلا کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو؟ یاد رکھو کہ رفتہ رفتہ یہ تعلق یہاں تک قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے نفس کا سا برتاؤ ہونے لگتا ہے، بلکہ اپنے نفس پر بھی ان کو ترجیح ہو جاتی ہے۔ بس جتنا بھی یہ علاقہ مضبوط ہوگا اسی طرح اس کو دین میں کمال نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ان باتوں کو سمجھنے اور اس کو برتنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔